السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، اور آڈیو سٹریگس ہمارے انجینئر ہیں، پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے دعا کانفرنس جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، ایک حوصلہ افزا اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں اس کے اوپر تفصیلی ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان کی سیاست پہ گفتگو ہوگی، ایک تو چیئرمین سینٹ مسٹر سنجرانی، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے، قرارداد جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے، اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نواز کی نائب صدر ہیں اور لیڈنگ فگر ہیں پارٹی کے اندر، ان کو احتساب عدالت نے طلب کیا ہے ایک بار پھر جعلی ٹرسٹ ڈیڈز مبین طور پہ جمع کرانے کے اوپر۔ پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت کافی گرم ہے، نہ صرف موسم گرم ہے بلکہ یہ درجہ حرارت بھی کافی زیادہ ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا تیسرا حصہ پاکستان میں میڈیا فریڈم کے ریفرنس میں ہے۔ پاکستان میں گزشتہ روز 4 ٹیلیویژن چینل بند کر دیے گئے تھے، تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں ہمیں ہمارے کورسپونڈنٹ سے کہ 3 چینل جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن ہم جائزہ لیں گے کہ آخر اس کی بندش کی وجہ کیا تھی، اگر کوئی وائلیشن تھی تو پھر باقاعدہ پروسیڈ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس طرح کی بندش کیوں کر۔ آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس کے اوپر، کرکٹ کے اوپر۔ آج ورلڈ کپ 2019 کرکٹ، اس کا سیمی فائنل ہے، بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان بارش سے یہ میچ متاثر ہو چکا ہے، نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کی ہے، بظاہر ایک سپیڈ، سیم اور سپن تینوں چیزیں وکٹ پہ نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک ہارڈ وکٹ بھی تھی، لیکن بارش کے بعد کیسے رسپونڈ کرتی ہے، یا پھر یہ کہ ڈی ایس ایل آر جو ڈکورتھ لوئس میتھڈ ہے وہ دونوں ٹیموں کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک اس کے لیے ریزرو ضرور موجود ہے، لیکن بھارت کی ٹیم بظاہر اس میں فیوریٹ ہے، دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ دوحا میں دو روزہ انٹرا افغان کانفرنس وہ اب ختم ہو چکی ہے، کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ کانفرنس کے شرکاء دوحا میں اس دو روزہ کانفرنس کے انعقاد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ باقی بھی جو بڑے اہم پوائنٹس ہیں اس کے اندر، یہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آلموسٹ جو افغانستان کی تمام سیگمنٹس تھے سوسائٹی کے، بشمول حکومت کے نمائندہ، اگرچہ اس میں افغان سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن تھی، خواتین وہاں پہ موجود تھیں، جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے، سو اس لحاظ سے یہ بہت خوش آئند ہے کہ آخراً یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا ہے۔ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آگے چل کے یہ ایک جو پرماننٹ پیس ہے، امن ہے، اس کی راہ ہموار کرے گا۔ تمام اراکین اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ افغانستان میں پائیدار اور باعزت امن کا قیام تمام افغان لوگوں کا مطالبہ ہے، اور یہ تمام افغان جو فریق ہیں ان کی شمولیت سے ممکن ہے، یعنی اس پہ طالبان اور حکومت سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اور اگلی امپورٹنٹ بات اس میں یہ تھی کہ آئندہ اگر یہ جس سطح پہ بھی جنگ رہتی ہے، سویلین اس کا ہدف نہیں ہوں گے، اور خاص طور پہ جو پبلک پلیسز ہیں اور سکولز ہیں، اسپتال ہیں، اس پہ ہم تفصیلی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیولپمنٹ اہم ہے۔ ہمارے ساتھ میں جوائن کر رہی ہیں عائشہ تنظیم، وائس آف امریکہ کی سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، دوحہ میں اس کو کور کر رہی ہیں، ہماری بیورو چیف اسلام آباد کے اندر ایاز وزیر صاحب ہوپفلی میں جوائن کریں گے، کامران بخاری ہمارے ساتھ ہیں، سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی، میر ویس افغان خبریال نیوز ایجنسی کے ہیڈ ہیں، لنڈن بیسڈ ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ عائشہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی عائشہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
میں آپ کو سن سکتی ہوں۔
جی بہت شکریہ، ہم ساتھ ساتھ آپ نے جو ہمیں ساؤنڈ وائٹس آپ نے وہاں سے بھجوائے ہیں وہ بھی ہم چلانا چاہیں گے۔ شیر محمد عباس سطرنگ سے ہی طالبان وفد کو لیڈ کر رہے تھے، لطف اللہ نجفی سے آپ کی بات ہوئی، جمیلہ افغانی کی گفتگو آپ نے بھیجی ہے، وہ بھی ہم اپنے لسنرز کو سنوائیں گے۔ آپ نے کیا آبزرو کیا ہے، اور خاص طور پہ اس مشترکہ اعلامیہ کے بعد کیا یہ توقع رکھی جائے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے وہ اس کی ایک مضبوط بنیاد پڑ چکی ہے، اور آگے چل کے ممکن ہے کہ کابل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ بیٹھی ہو جیسے طالبان پہلے انکاری رہے ہیں؟
جی بالکل، یہ کانفرنس کئی لحاظ سے بہت اہم تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلی کانفرنس تھی جس میں گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو موجود تھے، اور جو ہے جو ماسکو میں ہوئی تھی اس میں نہیں تھے۔ پھر یہ پہلی کانفرنس تھی جو باقاعدہ طور پہ دو گورنمنٹس نے سرکاری طور پہ ہوسٹ کی تھی، قطر اور جرمنی میں۔ اور پھر جو اس کا اعلامیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ڈائریکٹ مذاکرات، کیونکہ طالبان جو ہے وہ کبھی بھی افغان گورنمنٹ کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ انہیں تسلیم کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ خود کو باغی تسلیم کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ مستقبل میں جو پیس نیگوشیشنز ہیں ان کا آل انکلوسیو ہونا بہت ضروری ہے سسٹینیبل یعنی دیرپا امن کے لیے. اب یہ جو مذاکرات ہیں یہ بہت اہم بات یہ ہے. دیکھیے ورمے خلیل زاد صاحب جو امریکہ کے اسپیشل ریپرزینٹیو امریکی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جن کے دوحہ میں طالبان سے مذاکرات آج دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, وہ اور ان کی ٹیم اس جگہ پہ اس ہوٹل میں اتنی دفعہ نظر آئے کہ انڈیا یہی مل رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ دونوں بہت حد تک لنکڈ ہیں ایک طریقے سے, مطلب ایک اشاروں کنایوں میں جو بات کہی جاتی ہے. اور بہت زیادہ انہوں نے ڈیلیگیٹ سے بھی ملاقاتیں کی اور میڈیا سے بھی انٹریکشن ان کا رہا. تو یہ جو اعلامیہ آیا ہے یہ اب اس کی وجہ سے اب وہ جو مذاکرات ہیں جس کو کہ طالبان نے بھی چانکزئی شیر محمد عباس چانکزئی نے بھی اور زلمے خلیل زاد صاحب نے بھی دونوں نے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں پروگرس اچھی ہو رہی ہے, صرف ان میں آپس میں عوامی کم از کم پبلک لیول پہ جو اتفاق نہیں ہے کہ پروگرس کے نمور پہ ہو رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اپنے آڈینس کو کیٹر کر رہے ہیں اور واقعی ان مذاکرات میں شاید کوئی پروگرس ہو رہی ہے.
میں باقی پینلسٹ کو بھی لیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ہمیں شیر محمد عباس چانکزئی ان کی گفتگو بھجوائی ہے وہ چند سیکنڈ کی ہے, وہ ہم سنواتے ہیں اپنے لسنرز کو.
تھوڑا سا اسد میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی, میں ایکچولی ایئرپورٹ پہ ہوں دوحا کے اور میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے, تو اگر آپ مجھے فارغ کر دیں.
ٹھیک ہے, سو چلو اس ریفرنس میں آپ پھر ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ یہ بھی اس لحاظ سے بھی یونیک تھی کہ خواتین کی بھی اس میں آپ کو نمائندگی نظر آئی ہے. سو خواتین جو جن کا تعلق سول سوسائٹی سے تھا یا ڈفرینٹ سیگمنٹ سے تھا, وہ کتنی کانفیڈنٹ تھیں کہ یہ پیس پروسیس کسی کروٹ بیٹھے گا, اور خاص طور پر اس ان مذاکرات کے بعد اگر کوئی پیس پروسیس شروع ہوتا ہے یا مکمل ہوتا ہے سو اس میں خواتین کا ایک ڈیو رول ہوگا فیوچر افغانستان میں؟
جی بالکل, اعلامیہ میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. اور وہاں جو خواتین مجھے ملی, ہم نے بار بار ان سے سوال کیا, اور انہوں نے جو طالبان سے انٹریکٹ کر رہی تھیں وہ کافی مطلب ظاہر ہے کہ کوشش تھی, لیکن اس طرح سے مطمئن نظر آئی کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ 90 کے طالبان نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہ بات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اور ان کا نقطہ نظر مختلف ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, لیکن پہلے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی, کم از کم وہ ہم سے بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک اچھا پہلا قدم سمجھا جا رہا ہے اور خواتین نے بھی اس کو ایک مثبت پہلے قدم کے طور پر لیا ہے. ان کا کہنا ہے ابھی بہت کام باقی ہے لیکن کم از کم اس کی ابتدا ہو گئی ہے.
خواتین کے علاوہ بھی کچھ جہاں پہ بہت ہارڈ سٹینڈ تھا طالبان کا, وہاں پہ کچھ نرمی رویوں میں یا ان کے انداز میں نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیے اس اعلامیہ میں جو کئی بہت اہم چیزیں ہیں, ایک تو دونوں سائڈ نے کہا کہ جی سیویلین کیجولٹیز زیرو پہ لانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے باقاعدہ ٹارگیٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کو دونوں سائڈ کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں یہ یاد کراتی چلوں کہ یہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے, یہ کوئی نیگوشیشن نہیں تھی, یہ لیگلی بائنڈنگ کسی پہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایک اعلامیہ ہے جس میں کہ درخواست کی گئی ہے دونوں سائڈ سے کہ پلیز اسکولوں کو, مدارس کو, ہاسپٹلس کو, بازاروں کو, ریزیڈینشیل ایریاز کو ٹارگیٹ نہ کریں. تو یہ بات, اور پھر جو طالبان کا سب سے زیادہ ہارڈ سٹینس تھا وہ تو یہی تھا کہ افغان گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو سے نہیں ملیں گے کیونکہ یہ ایک لیگل گورنمنٹ نہیں ہے, تو ان کا وہاں موجود ہونا اور امریکی سیکرٹری خارجہ پومپیو کا ٹویٹ کرنا جس میں کہنا کہ افغان گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہیں, اور پھر جرمن جو اسپیشل مندوب ہیں افغانستان پاکستان کے خصوصی مندوب, ان کا اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں یہاں کہنا کہ یہاں ذاتی حیثیت میں ہی صحیح لیکن افغان گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہیں, تو یہ اشارے تھے کہ بھئی طالبان کا جو سب سے ہارڈ سٹینس تھا اس پہ تھوڑی لچک آئی ہے. ایک اور جو ہارڈ سٹینس طالبان کا تھا وہ سیز فائر پہ تھا کہ ابھی وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن کم از کم سیویلین کیجولٹیز اور وائلنس کم کرنے کی بات ہوئی ہے, تو کچھ فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے, لیکن اس طرح کی بات چیت میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہیں بھی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو ایک طرف لوگ ڈیلیگیٹ ہمیں بہت پر امید نظر آئے, مگر دوسری طرف یہ بھی کہتے نظر آئے کہ 18-20 سال کی جنگ کے بعد ابھی تو ابتدا ہے, ابھی بہت لمبا سفر.
آف کورس یہ بہت ارلی ہوگا کچھ بھی کہنا, لیکن اس کا آغاز ہونا اٹسلف بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ عائشہ تنظیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا دوحہ سے, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز پولیٹیکل اینالسٹ, کالمسٹ, فارمر امبیسڈر پاکستان کے افغانستان کے لیے. ہمیں میر وائس افغان صاحب نے جوائن کیا ہے, خبر رویال نیوز ایجنسی کے سربراہ ہیں اور افغانستان میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، باخبر ہیں۔ شیر محمد عباس صدر اکزائی طالبان وفد کے قائد تھے، عائشہ تنظیم نے ان سے بات کی۔ چند سیکنڈ کی گفتگو سنواتے ہیں، پھر اپنے پینلسٹ سے ان کا انالیسس لیتے ہیں۔
You see, this was a conference. This 2 days was a conference. Conference means that all the political parties, civil societies from different walks of Afghanistan, including Islamic Emirate of Afghanistan, they were here in Doha in this conference. Everybody was expressing their own views on their own capacities, different issues regarding peace in Afghanistan. So this was exchange of views. So, but we are committed that when the last agreement signed with Americans for the withdrawal of the troops in the timetable is given and international guarantors are witnessing all these things, that the final signature in all these things, after that we will go to the inter-Afghan dialogue, which all these internal issues which are related to Afghan people, that will be discussed there.
جی، یہ تھے شیر محمد عباس دانکزئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے میٹنگ تھی، اجلاس تھا، جس میں تمام طبقات کی نمائندگی تھی، سب نے اپنے اپنے خیالات کا اپنی اہلیت کے مطابق اظہار کیا، یہ خیالات کا تبادلہ تھا۔ ہم پرعزم ہیں کہ امریکہ کی فوج کی جب مکمل واپسی کے لیے جو ڈرافٹ ہوگا، اس پہ جب دستخط ہو جائیں گے، تو پھر ہم انٹرا افغان جو ڈائیلاگ ہے اس کا باقاعدہ اس کے لیے بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب آپ کا، بہت شکریہ آپ کا بھی، میر ویز افغان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایاز وزیر صاحب، کتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے دوحہ کانفرنس، اس میں بہرحال افغانستان کے تمام سیگمنٹ بشمول حکومت کے نمائندوں کے ان آفیشلی پرسنل کیپیسٹی میں صحیح، لیکن ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں، اور پھر سویلین کیجوالٹی کو زیرو تک لانے کے اوپر ایک اصولی اتفاق بھی ہوا ہے۔
دیکھیے، ڈیولپمنٹ تو ہے، ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان حکومت کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، دو کہ وہ اپنے ذاتی حیثیت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ طالبان اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ وہ حکومت کی نمائندہ کی حیثیت سے بیٹھے، تو ذاتی حیثیت میں بیٹھنے پہ ان کو پہلے بھی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن جو ڈیولپمنٹ میں استانزئی صاحب کی بات سے سمجھ بیٹھا، وہ تو مجھے یہ لگا کہ شاید امریکہ اور طالبان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے ٹروپ وڈرال پہ، اور افغان سوائل کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرنے پہ، لیکن ان دونوں امور پہ دستخط کے لیے ان کو انٹرنیشنل گارنٹور چاہیے، جس کے لیے شاید زلمہ خلیلزاد چائنا جائیں گے، پھر امریکہ واپس جائیں گے، ان سے مشورہ کر کے اس کے بعد شاید اس پہ دستخط ہوں گے۔ جب یہ دو باتیں ہو جائے تو اس کے بعد میرے خیال میں اصلی مرحلہ اس کے بعد شروع ہونا ہے، جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے۔ انٹرا افغان ڈائیلاگ میں اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے، لیکن فیوچر حکومت کی شکل کیسی ہوگی، اس میں کس درے کی کتنی حیثیت ہوگی، طالبان کی نمائندگی اس میں کتنی ہوگی، طالبان صرف نمائندگی پہ راضی ہو جائیں گے یا وہ اپنا ہیوی ہینڈ اس میں چاہیں گے، تو ان تفصیلات میں جب جائیں گے پھر مشکل مجھے اس لیے نظر آتی ہے کہ طالبان کا تو ایک نمائندہ یا ایک ریپرزینٹیو پہ طالبان کا اتفاق ہے کہ ملا برادر یا استانزئی صاحب ان کی نمائندگی کر لیں گے، پھر جو فیصلہ ہوگا طالبان مان لیں گے۔ اب آپ دوسری طرف جائیں، افغان گورنمنٹ کا یا افغان گورنمنٹ کے اپوزیشن کا، ان کا ایک ایک آدمی کدھر ہے؟ وہاں پہ تو ہر ایک گروپ، ہر ایک دڑا خود بیٹھا ہوا ہے، تو ہر ایک آدمی کو، ہر ایک گروپ کو، ہر ایک دڑے کو سیٹسفائی کرنا، ان کے خواہشات کے مطابق ان کو حصہ دینا، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ یا جیسے خواتین کے بارے میں مثلاً کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ طالبان بات چیت کے لیے تیار ہے،
آپ کی آواز ایاز وزیر صاحب ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی، کافی ڈسٹارشن ہے شاید لائن میں، اب اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر سکیں شاید بہتر آواز ہو۔
نہ میں نے کہا کہ شاید اس کے لیے پھر افغان طالبان جو ہے عورتوں کو حقوق دینے میں بالکل وہ مانتے ہیں. وہ جب 90s میں بھی حکومت میں تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ خواتین کی تعلیم پہ ہم نے پابندی نہیں لگائی, لیکن فرق یہ ہے کہ ہم کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں دیتے, ان کو سیگریگیشن کے لحاظ سے الگ یونیورسٹی کوئی بنا کے دے دے, ہم چلانے کو تیار ہیں. اگر یاد ہو بل رچرڈسن آئے تھے, امریکن سیکرٹری تھے اس وقت, کابل گئے تھے, بڑے خوش ہو کے واپس اسلام آباد لوٹ آئے کہ یہ تو طالبان عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. طالبان نے ان کو کہا تھا کہ کابل میں جہاں بھی آپ چاہیں جگہ سلیکٹ کر لے, یونیورسٹی بنا لے,
لیکن ہم کو ایجوکیشن کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ان کا نقطہ. بہت شکریہ. جی میر ویز افغان صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کے اوپر بیسڈ کچھ مہینے پہلے ایک سٹوری کی تھی کہ بدلے بدلے طالبان, یعنی نہ تو ان کو خواتین کی تعلیم سے مسئلہ ہے, نہ انہیں نوجوانوں کے بارش ہونے کے اوپر وہ کوئی بزد ہیں. سو کافی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ کانفرنس بھی کچھ تبدیلیاں ظاہر کرتی ہے, جس کے اندر بہرحال افغان حکومت کے نمائندے موجود تھے, خواتین سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی وہ موجود تھیں. سو یہ کانفرنس کس اعتبار سے مختلف تھی, اور کیا انٹرا افغان, ایکچوئل انٹرا افغان ڈائیلاگ کی حقیقی بنیاد پڑ سکتی ہے یہاں پہ؟
دیکھیے, سب سے بڑی تبدیلی یا ڈفرنس جو ہے وہ تو یوں نظر آ رہا آیا ہوا ہے کہ خود بشیر ستانکزئی جو طالبان کی نمائندگی کر رہے تھے کانفرنس کی بات, جس اعلامیے کو انہوں نے جو بیان دیا ہوا تھا مشترکہ اعلامیہ, اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اور یہ اگر اس بات نے یہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیے ہے کہ اگر طالبان اپنی اختیار میں تھے تو اسی وقت جب یہ اعلامیہ لکھ رہے تھے تو یہ لوگ کیوں مخالفت نہیں کرتے تھے. تو اس میں دو باتیں نظر آ رہا ہے, ایک یہ ہے کہ طالبان کے پاس اپنی آپ کی اختیار موجود نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اسی وفد کے پاس جو 17 نفری ایک وفد تھا طالبان کی طرف سے آئے ہوئے تھے, ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. تو سب سے بڑی تبدیلی تو یوں ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ طالبان نے افغان گورنمنٹ کی جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے, جیسے کہ شہزاد ہے اور نادری صاحب اور جتنے بھی لوگ تھے, یہ لوگ جب گئے ہوئے تھے تو ان کو نزدیک سے سننا ہے, اور یہ ایک میسنجر کے طور پہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان جو کہ براہ راست میسنجر سمجھایا جاتا ہے تو وہ ہو چکا ہے. دوسری جانب جب ہم اس بات کی نظر ثانی اس پہ اس بات کو ہم دیکھ لیں کہ طالبان میں کتنی فرق آیا ہوا ہے. ہاں, طالبان نے جنگ کے میدان میں ان میں بھی فرق آ چکا ہے, اور پیس کے میدان میں بھی ان میں فرق آ چکا ہے. جنگ کے میدان میں آپ طالبان سیویلین کو ٹارگیٹ کر کے اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں, جیسے کہ کابل میں کیا ہوا ہے, جیسے کہ 2-3 دن پہلے غزنی میں بہت سارے بچوں کو شہید اور زخمی کروایا, ان کی کی ہوئی ہے. تو اسی وقت جب یہ حادثہ ہوا تھا تو میں نے خود افغان وزیر دفاع عبداللہ خالد سے بات کی, تو اسے میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالبان کی جو باہر جتنے بھی لوگ تھے ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں اور طالبان دفاعی حالت میں ہے. تو افغانستان میں طالبان دفاعی حالت پہ جا چکا ہے, اور وہ اب شہروں میں حملے کرنے پہ اتر چکی ہے, جیسے کہ 2007 میں یہ لوگ اترے ہوئے تھے. اور دوسری جانب انتہائی بدقسمتی سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیویلین کو نقصانات پہنچانے کے باوجود طالبان اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو اس بات کو بھی لوگ یوں سمجھا جاتا ہے کہ طالبان کی اپنی اختیارات نہیں ہے, اگر اختیارات ہوتے تو وہ یہ کام نہ کر لیتا. تو اب اختیارات کس کے پاس ہے؟ دو باتیں ہو رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے درمیان بڑی دھڑکی موجود ہے, اور ایک دھڑکی کی اختیار ہے دوسرے کی نہیں ہے, مطلب تین دھڑکوں کی بات ہو رہا ہے. دوسری انگلی پاکستان پہ اٹھ رہا ہے, لیکن پاکستان کی طرف سے جو کچھ اس اواخر میں سامنے آ چکا ہے افغان گورنمنٹ خوش نظر آ رہا ہے. اب وہ باتیں تو ہم اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انڈر ٹیبل کیا ہوا ہے. تو ایک دوسرے سے بڑی خوشی سے پیش آ رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ
بڑے لافٹر شیئرز ہوتے ہیں, تصویریں آتی ہیں بڑی پوزیٹیو
سے. ہاں, تو ان چیزوں میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے ضرور کچھ دیا ہوا ہے افغان گورنمنٹ کو, یا
کچھ یقین دہانی ہے. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بھی رائے لیتے ہیں ایک تو اس پہ, پھر پاکستان اور افغانستان کی قیادت جو کہ غیر معمولی طور پہ ان کے درمیان ایک کانفیڈنس نظر آتا ہے اس کی بھی وجہ. اور تیسرا اور آخری اہم پوائنٹ جو کہ اس اعلامیہ میں بھی ہے, صدر نقزئی صاحب نے جو وائس آف امریکہ سے بات کی انہوں نے بھی یہ کہا ہے, اور ابھی ایاز وزیر صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس دینے کو کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کمپلیٹ وڈرال کے سگنیچر جب ہو جائیں گے تو پھر پراپر انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوگا. کامران بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. امریکہ کیا آفر کر سکتا ہے, یا کیا یہ اس طرح کی کوئی کہنا چاہیے کہ جو دوسری طرف سے ایک دیرینہ مطالبہ ہے اس کو وہ قبول کر سکتا ہے؟ یہ جو دوہا ٹاکس تھیں, انٹرا افغان ٹاکس ہی اس کو کہا جا رہا ہے, یہ کس طرف لیڈ کر رہی ہیں؟
دیکھیں اس میں جو ایشو فوجی انخلا کا ہے یا وہ کمپلیٹ وڈرال کی جس کی بات کی جاتی ہے, وہ دیکھیں امریکہ وہ بالکل آخری مومنٹ تک نہیں چھوڑے گا, اور جو ہے وہ بہت ہی لاسٹ جسے کہتے ہیں نقطہ ہوگا جس کے اوپر گفتگو شنید ہوگی. اس سے پہلے تو ابھی بہت سارے اور معاملات طے ہونے ہیں, اور یہ بتدریج ہوگا. ابھی ایک جو پہلا انیشیل پریلیمنری اگریمنٹ ہوگا, اس کے اندر جو ہے طالبان کو بھی پتا ہے یہ بات کہ امریکہ اتنی آسانی سے جو وہ جو کارڈ ہے جو فوجی پریزنس کا اس کو نہیں چھوڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ کو لانگ ٹرم پریزنس کی ضرورت ہے چھوٹی موٹی, اور وہ چھوٹی موٹی پریزنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں طالبان نے بھی کچھ ایٹ لیسٹ کچھ خبروں کے اپنا حساب سے اظہار کیا ہے کہ بھائی ہم کوئی اس کی شدید مخالفت نہیں کرتے ہیں, اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی چھوٹا موٹا جو ہے کوئی پریزنس ہو. اب وہ چھوٹا موٹا کیا ہوگا وہ تو خیر ڈیٹیلز ان کی آپس کی بات چیت ہوگی, لیکن اس سے بہت پہلے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان, دیکھیں طالبان کو پتا ہے کہ ان کو حکومت چاہیے. حکومت اگر وہ لڑکے لیتے ہیں تو وہ بہت لمبی مزید طویل جنگ ہو سکتی ہے, اور اگر لے بھی لیں تو پھر باہر کی دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی. تو ان کو شناخت کی ضرورت ہے, ان کو ریکگنیشن کی ضرورت ہے, پہلے بحیثیت ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل موومنٹ کے, جن کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو کہ بھائی طالبان کو جو ہے اپنا انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے, فارملی ریکگنائز کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو لیڈران کے اوپر جو ایک جسے کہتے ہیں بلیک لسٹڈ ہیں, ان چیزوں کو بھی ریموو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ حکومت کس طرح کی ہوگی. اب ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہو جس میں جو افغان دھڑے اس وقت سسٹم کے اندر موجود ہیں, خواہ وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن کے اندر ہیں, ان کے ساتھ طالبان مل کر کوئی مخلوط حکومت بنا سکے. اور یہ سب سے مشکل پہلو یہی ہے, باقی ساری باتیں آسان ہیں. یہ مشکل پہلو ہے کہ بھائی کتنا پاور کس کے پاس ہوگا. طالبان ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ وہ آئین کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو, موجودہ آئین ان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو, جیسے میں آپ کے پہلے کچھ سوچ میں کہہ چکا ہوں, پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں ہے کہ آئیں الیکشن لڑے اور جیت گئے. تو ان کو کچھ جو ہے ریزرو اپنا وہ تحفظات دینے کی ضرورت ہوگی. اب وہ کیا ہیں ان کی ڈیٹیل ابھی سامنے نہیں آئی, لیکن میں سمجھتا ہوں عمومی طور پہ یہی جو ہے یہ ایشو ہے زیر بحث ہے. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے, یہ باقی باتیں اس پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ اتنی پیچیدہ نہیں ہے, ان کے اوپر لین دین ہو سکتی ہے. ایاز وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھیں عورتوں کی حکومت کے خلاف ان کو کوئی جو ہے وہ
تعلیم کے خلاف
وہ طالبان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف اگر وہ کو ایجوکیشن نہ ہو. تو اس طرح کے سولوشن نکل آتے ہیں کہ جہاں پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے.
جی بہت شکریہ کامران بخاری صاحب, ایاز وزیر صاحب اور میر وائز صاحب. آخری سوال کوئکلی اس کو رسپونڈ کیجیے گا, یعنی جس پہ ہم بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا مکمل انخلا اور اس کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ, سو امریکہ کا مکمل جانا کسی بھی ممکنہ حتمی امن معاہدے کے لیے پہلی کہنا چاہیے کہ کنڈیشن ہے, یا وہ آخری کڑی ہو سکتی ہے جیسے کامران صاحب کہہ رہے تھے؟ میر وائز چلے گئے, ایاز وزیر صاحب آپ فرمائیے گا. جی ایاز وزیر صاحب,
اس پہ ایگری, میرا خیال ہے سب سے پہلے اس پہ اس لیے ایگری کرنا پڑے گا کہ طالبان کا یہی ایک ڈیمانڈ ہے, بلکہ باقی افغان سے بھی آپ بات کر لیں تو کوئی بھی فارن ٹروپس کے افغانستان میں رہنے کے حق میں نہیں ہے. اب یہ کیسے نکلے اس پہ بات ہو سکتی ہے. طالبان بھی میرا خیال ہے نہیں چاہتے ہیں کہ امریکن ایبرپٹلی بس کل بسترا اٹھا کے پرسوں چلے جائے. کوئی ٹائم ٹیبل طے کریں گے جس پہ دونوں ایگری ہو, ورکیبل ہو, تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے یہی نقطہ ہوگا, اس کے بعد ٹیررزم کے بارے میں بات ہوگی.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وزیر صاحب کہ پہلے کوئی ایک متحدہ حکومت تشکیل پائے, یونٹی گورنمنٹ ہو جس میں طالبان کی بھی نمائندگی ہو, اور پھر ظاہر انٹرا افغان ڈائیلاگ کا پروسیس بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک طالبان کے نزدیک ایک لیجیٹیمیٹ سیٹ اپ ہوگا, تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ امریکہ کو کب کہاں کیسے جانا ہے.
نہیں, ہونا تو یہ چاہیے, ہونے تو کئی چیزیں ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہو رہی. باتیں اسی طرف آ گئی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. چار نکات ہیں, چار نکات کو طے کرنا ہے, اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ یا یونٹی گورنمنٹ یا قومی حکومت جو بھی نام دے دو, وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ میں طے کریں گے. میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ میں کم از کم وہ کوئی شکل تو حکومت کے درمیان میں لے آتے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے یا کچھ وقت کے لیے کوئی حکومت تو ہو کہ وہ ٹیک اوور کر لے. لیکن چونکہ وہ نہیں کیا ہے, اس کو اس وقت اٹھانا میرا خیال ہے بےسود ہے. یہ چار نکات پہ وہ, دو نکات پہ وہ راضی ہو جائے, پھر انٹرا افغان میں یہ باتیں ہوگی. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے مشکل مرحلہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوگی, اللہ کرے وہ خیر سے طے ہو.
بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے امبیسڈر, آپ ہمارے ساتھ کامران بخاری صاحب, آپ کے بھی ممنون ہیں, اور میر وائز افغان نے ہمارے لیے وقت نکالا. سیگمنٹس ختم کرنے والے ہیں لیکن ہم اس دوحا کانفرنس سے کچھ مزید آوازیں آپ کو سنواتے ہیں چند سیکنڈ کی. لطف اللہ نجفی ہیں, صحافی ہیں, نوجوان صحافی ہیں, اور ان سے بھی عائشہ تنظیم نے بات کی. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں.
This was the first inter-Afghan dialogue in which Afghans from all walks of life were participating, including the government. There were cabinet ministers in the room in the past 2 days. So I think this was for us it was a great news that the Taliban agreed to a considerable reduction of violence, meaning no attacks on schools, on hospitals, clinics, on public institutions, and I believe that's a very important step forward in order to achieve a lasting peace. But let's not forget, we are in the beginning of the process. It requires formal negotiations.
لطف اللہ نجفی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی انٹرا افغان ڈائیلاگ تھے, تمام طبقات نے اس میں شرکت کی, یہ ایک عمل ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان نے تشدد میں کمی پر اتفاق کیا ہے, انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اسکولوں, ہسپتالوں اور دیگر اس طرح کے جو ادارے ہیں ان پہ حملہ نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں بھولیے گا کہ یہ بھی آغاز ہے. جمیلہ افغانی سول سوسائٹی سے ان کا تعلق, ایکٹیوسٹ ہیں, ان کی عائشہ تنظیم سے گفتگو.
I think as a beginning point or as a starting point it was very positive. Personally I had not that much expectation to be agreed on certain major points in this statement. For example, we agreed on the common ground, such as like having a peaceful country, to stop violence, to reduce the level of tension, and to protect schools, colleges, universities, hospitals, public spaces, about women's rights, women political, social rights were taken in consideration, the rights of minority was taken in consideration. I think it was beginning and it was very good and positive beginning.
ما شرکت کنندگان برای دستیابی به صلح به نکات آتی توافق داریم. یک, تمام اشتراک کنندگان
وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ابتدائی نقطہ ہے جو مثبت ہے, اور مجھے ذاتی طور پر کوئی بڑی توقع نہیں ہے کہ اتنے بڑے بیانات سے فرق پڑ جائے, لیکن اس کے باوجود یہ بہت پازیٹیو ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے پرامن ملک بنانے کی خواہش ہے, تشدد کم کرنے کی, اسکولوں, سرکاری اداروں, تعلیم اداروں, اسپتالوں کو ہدف نہ بنانے کی بات ہوئی. میں یہ بہرحال ہے کہ خواتین کے آخر سماجی سیاسی حقوق ان کا کیا ہوگا, اقلیتوں کے حقوق کا کیا ہوگا, لیکن جو بھی ہمارے سامنے آیا ہے یہ مثبت ہے ابھی تک, بہت سارے سوالات کے باوجود ان کا ورژن تھا. چند سیکنڈ کی بریک, واپس آتے ہیں, پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. دو آج کی اہم خبریں ہیں, یہ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو چیئرمین سینٹ مسٹر سنجرانی, ان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. قوانین کے مطابق 14 دن کے اندر اندر اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جانا ہے, اور اس کے بعد آف کورس جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اور بہت سارے تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے یہ ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا, اپوزیشن کا اپنی پاور دکھا سکے گی. اس کی امپلیکیشن یا اس کے امپیکٹ کیا ہیں پورے پروسیس کے اوپر. دوسری جانب احتساب کا عمل جاری, اور احتساب کے عمل کے اندر ایک اور پیش رفت یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی قائد مریم نواز صاحبہ, ان کو اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے پر عدالت میں طلب کر لیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے اپنے رد عمل میں یہ کہا ہے, اگین وہ حکومت کو, تحریک انصاف کو اور پرائم منسٹر عمران خان پہ ان کا الزام ہے کہ یہ خوف زدہ کرنے والی, یہ کہنا چاہیے کہ ٹیکٹکس ہیں, اور ان کے بقول وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. جبکہ حکومت کہتی ہے کہ یہ معاملہ عدالتی ہے اور احتساب کا ایک نظام ہے جس کے اوپر حکومت کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. دونوں ڈیولپمنٹس پہ تجزیہ لیں گے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, فارمر منسٹر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب بھی پاسبلی میں جو ہمارے ساتھ ہوں گے, تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیئرمین سینٹ مسٹر سنجرانی, ان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد متحدہ اپوزیشن نے جمع کرائی ہے, کتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اپنی وہ ان سیٹ ہو جائیں گے ایک بات, اور اگر وہ ہو بھی گئے تو اس سے اپوزیشن کیا حاصل کر پائے گی؟
بہت شکریہ جی. مجھے یہ لگتا ہے جی کہ یہ جو اس وقت ماحول بن گیا ہے نا پاکستان میں, دیکھیں ہر مسلم لیگ نون ووٹر سپورٹر کو پہلے علم تھا, مطلب ہمارے دل کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بے قصور ہیں, اور پاکستان کا بچہ بچہ اس وقت جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, نیب میں کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, مطلب عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ میں معذرت کے ساتھ, لیکن کس خاص طور پہ لوئر جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ لیکن ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہماری غیبی مدد کی, اور میاں نواز شریف کی جو بے گناہی تھی وہ جس طریقے سے سامنے آئی, اور آپ دیکھیے گا کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فرینسک اس کی کرائیں, گورنمنٹ کہتی ہے کرائیں, عوام کہتی ہے کرائیں, تو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کرا چکے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ سچ ہے. آج ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے, پتہ نہیں آپ کو نظر سے گزری ہے یا نہیں, جس میں پی ٹی آئی کے ترانے پہ ناچ ہو رہا ہے. سو میری گزارش یہ ہے کہ ایک شخص جس نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا, آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا, اللہ تعالیٰ بھی اوپر ہے, واللہ خیر الماکرین. اور جو قرارداد جمع کرائی ہے, دیکھیں وہ ایک جمہوری طریقہ ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیں گے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں چیئرمین سینٹ کو چینج کر رہے ہیں, ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو مرضی کریں, مطلب یہ لوگ بلوچستان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کریں, یہ ایک پروڈکشن آرڈرز کے خلاف قانون سازی کریں, یہ بے جا, مطلب سینکڑوں تاریخیں بھگتی ہیں میاں نواز شریف نے اور مریم نواز نے,
ٹھیک ہے,
یہ دل کریں تو علیم خان کو 3 مہینے بعد ضمانت مل جائے, ان کے پروونشل منسٹر صاحب سب سے کم 19 دن کے لیے جوڈیشل ہوں, اور کہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ضمانتیں بھی نہ ہوں. سو یہ تماشا پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. اس ویڈیو کو نہ جج صاحب نے خود ڈینائی کی ہے, نہ انہوں نے کہا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں
کہ ان کی تو ڈینائل اور طریقے سے آئی نا. دیکھیے فورینسک میں ایک اور بات ہے نا سائرہ صاحبہ, ویسے تو یہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب اس کو رسپونڈ بھی کریں گے, لیکن ایک کوشچن ہے. فار ایگزامپل جج صاحب نے تو اس کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ اس میں بڑا تحریف کی گئی ہے, سو اینڈ سو فورینسک ہو جائیں. ایک اگر یہ جج صاحب اوریجنلی پروف بھی ہو جائے فورینسک میں کہ ویڈیو اوریجنل ہے, آواز اوریجنل ہے, پھر بھی یہ ثابت تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ پہلے انڈر انفلوئنس تھے یا اب کسی اٹریکشن یا انفلوئنس یا اٹیچمنٹ میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ کیا گین کرنا چاہتے ہیں, ان کے پولیٹیکل یا پرسنل موٹیوز کیا ہیں, یہ تو سٹل واضح نہیں ہوتا نا.
آپ سوچیں کہ جو شخص پہلے انصاف نہیں کر سکا کس طرح وہ اب مانیں گے.
یہ تو درست ہے, یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ کوئی شخص خاص طور پہ منصف کیوں دے پہ آپ جو بیٹھے,
کچھ میں نے کہا ہے, مطلب یہ تو ایک کامن سینس ہے نا.
یعنی یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جج بھلے وہ بھلے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی کال کے اوپر وہ فیصلے سنائے, وہ بھلے کسی فوج سے یا کسی سے
حکومت
اگر انڈر انفلوئنس ہو کے اوپر.
جی ہاں, جب وہ ملک قیوم والی ٹیپ ریلیز ہوئی اس میں ایکوٹ کر دیا گیا آصف علی زرداری صاحب کو.
جی نہیں, آپ درست فرما رہی ہیں بالکل. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جج اگر وہ کسی لالچ میں فیصلے کر رہا ہے یا خوف میں کر رہا ہے,
تو وہ اس منصب کا قائل ہے. ان کو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی سزا سسپینڈ کر دینی چاہیے, اور جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا نا, اور یہ ہونا ہے, پاکستان اب اس نیٹ پہ پہنچ گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے.
سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب بھی, لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ پہلے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا ورژن آ جائے, پھر آپ اس پہ انڈیپینڈنٹلی انالیسز دے سکیں. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس میں قانونی پہلو بھی ہیں, اور اس میں ایک تو مریم صاحبہ کی احتساب عدالت طلبی ہے, وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ وکٹمائزیشن ہے چونکہ انہوں نے ویڈیو سامنے لے کے آ گئی ہیں. پھر ویڈیو کے اوپر پرائم منسٹر نے اگرچہ کہا ہے کہ یہ عدالت اس کو ڈیسائڈ کرے, لیکن اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس بات میں تو وزن ہے کہ وہ ساری سزائیں سسپینڈ ہوں, اور نئے سرے سے اگر کسی نے ٹرائل کرنا ہے تو نئے سرے سے ٹرائل کرے. کیا فرمائیں گے آپ؟
میں سمجھتا ہوں جی, دیکھیں جی اس ویڈیو کی جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے اس ٹرائل کا تعلق ہے, اس ٹرائل اور اس ٹرائل کے فیصلے پر یہ ویڈیو قطعاً کوئی اثر نہیں ڈال سکتی. آپ دیکھیں جی ویڈیو ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کا فورینسک ہونا چاہیے, ساری دنیا کہہ رہی ہے ہو بھی گیا یہ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ ویڈیو آتی آج اچانک اور ایسے شخص کے حوالے سے آتی, شخص سے مراد میری ان بٹ صاحب کی ہے جو بٹ صاحب ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ساری بات چیت کر رہے ہیں, اور آج ایک قسم کا اس ویڈیو کے آتھر بھی ہیں اور اس کے پیچھے بھی ہیں. یہ اگر بٹ صاحب نہ ہوتے, یہاں پر کوئی اور اللہ دیتا ہوتا, بشیر خان نذیر خان ہوتا, تو کوئی بات لگتی ہمیں کہ یہ بھائی بڑی آج اچانک بات آ گئی ہے, کسی نے بڑا بروقت سنبھال کر رکھا ہوا ہے اس کو. وہ بٹ صاحب جو ہے وہ تو ہر تاریخ میں میاں نواز شریف صاحب کے ٹرائل پر بھی جاتے تھے, میاں نواز شریف صاحب کے دوستوں میں بھی ہیں, لندن بھی جائیں تو وہ.
لیکن شاہ صاحب اس میں تو فرق نہیں پڑتا نا, وہ اگر نون لیگ کے ایکٹیو ممبر بھی ہوں, بات تو یہ ہے کہ اگر فورینسک ہو جائیں, جج صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے اوپر انفلوئنس ہے, بھلے وہ نواز شریف صاحب کے مخالف سے کہیں کہ ان سے عام ہی سے کہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا.
نہیں دیکھنے کی, وہ تو انہوں نے تو تردید کر دی ہے ایک قسم کی, وہ تو تردید کر دی ہے. میں تو اس ویڈیو کی پر دلیل دے رہا ہوں کہ اس ویڈیو کی اب قطعاً کوئی افادیت میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک نئی کانسپریسی کسی نے گھڑی ہے, اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو فائدہ اس کو ملا ہے یا نہیں ملا, تو یہ سارا چکر آخر کیا ہے, تو اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے.
یہ مریم بی بی والا قضیہ کیا ہے, اب یہ جو دوبارہ ان کو اس وقت طلب کیا گیا, کیا یہ وکٹمائزیشن ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ مبینہ طور پہ جو نیب کا کلیم ہے؟
میں اس کو وکٹمائزیشن نہیں مانتا, بالکل یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے, یہ تو ایک ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے, یہ اس کو وکٹمائزیشن کہتے ہیں.
اور اب اگر یہ چیئرمین سینٹ, کوئکلی میں آپ کے کمنٹس لے رہا ہوں, چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہے, کتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی سینٹ کے اندر اوور آل پورے پروسیس میں, اور پھر کیا یہ آغاز ہو سکتا ہے کسی نو تبدیلی کا بھی؟
پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بڑی چیز جی میرا بطور پولیٹیکل ورکر غلط بھی ہو سکتا ہے, میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ ان کی جو حضرات اس کے آگے ہیں یا اس کے پیچھے ہیں, وہ جو اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے آج ٹیبل کر دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پایا تکمیل تک پہنچے گی یا خیر وفیت تک یہ پہنچ جائے گی اور سنجانی صاحب جو ہیں وہ کرسی سے اٹھ کر باہر کیلنڈر میں آ جائیں گے. یہ بات میرے لیے اچمبے کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات یہ کامیاب ہوگی اور سنجانی صاحب جو ہے اپنی سیٹ سے الگ ہو جائیں گے.
ڈاکٹر رسول بخش صاحب کے لیے تیار, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا معذرت بھی. ڈاکٹر رسول بخش صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ ان سے ذرا انڈیپینڈنٹ انالیسز لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آج یہ دو میجر ڈیولپمنٹس تھی دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں سے آپ نے ان کا نقطہ نظر سنا ہے, آپ کی رائے لینا چاہوں گا سنجرانی صاحب کی یہ نوز تبدیلی کی کوششیں ہوں یا پھر یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلیم ہے اپوزیشن کا, اس کے اوپر آپ کی اوپینین انالیسز کیا ہے پاکستان کی کرنٹ پالیٹکس کے اوپر؟
لیکن اس اختلاف میرے خیال میں جو مخالفت برائے مخالفت کی سیاست بڑے عرصے سے کرتی چلی آ رہی ہے, یہ پہلی حزب اختلاف پاکستان کی سیاست میں نہیں, اس سے پہلے بھی جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں تھیں کسی قسم کی سیاست کرتی تھیں, معیشت ہو, کسی کی تقرری ہو, کسی کا تبادلہ ہو, یہ ایک تصادم اور سیاست کو اور جمہوریت کو ایک جنگ کسی حالت میں تبدیل کر دینا یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بدقسمتی سے ایک روایت رہی ہے. یہ اپنا زور دکھانا چاہتے ہیں, سیاسی طاقت دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کر بھی لیں ابھی اکثریت اگر ان کے پاس ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس موجود ہے, اگر وہ ایسا کر بھی لیں تو کم از کم بلوچستان اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی حد تک وہاں پہ بے چینی پھیلے گی. خصوصی طور پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس تحریک کے محرک ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں اب ایک بلوچ کو اور ایک پسماندہ صوبے کے ایک رہنما کو آپ اس طریقے سے اس کی تذلیل کر رہی ہیں, اس کے عہدے کی بھی, یہ صرف بجائے اس کے کہ وہ کوئی ان کے خلاف کوئی ثبوت لے آتے, جانے دار ہوتے یا حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو کوئی نقصان پہنچایا ہوتا تو ہم مان لیتے. میں سمجھتا ہوں یہ سیاست برائے سیاست, سیاست برائے مخالفت. دوسری جو آپ نے پنجاب کی بات کی ہے, یہ دیکھیں یہ بھی پرانی باتیں ہیں کہ جس بدعنوان بد کردار اور کرپٹ پولیٹیکل لیڈر کے خلاف آپ کیسز بناتے ہیں, اقسام میں جاتے ہیں, آج نہیں یہ پچھلے 40 سال سے ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے بالکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ وکٹمائزیشن میں نہیں سمجھتا کہ حیثیت رکھتی ہے. میاں نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے درست ہوا ہے, مجھے آج تک ان کی پارٹی کا کوئی رہنما یہ نہیں بتا سکا کہ میاں نواز شریف اور اس کا خاندان پاناما میں کمپنیاں کھول کے پاکستان کی کون سی خدمت کر رہا تھا. یہ بھی تو بتا دیں کہ کون سے لوگ ہیں جو پاناما میں جا کے اپنا پیسہ رکھتے ہیں.
ایک اور بھی سوال ہے نا,
دنیا میں یہی ہوا ہے کہ جن کے پاس جو دھن اور دولت
ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی سوال ہے نا, سین وائسز کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ایک اور بھی کوسچن یہ کہ چلو ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے کہ پاکستان کا جو انصاف کا یا احتساب کا جو نظام ہے وہ بائسڈ ہے شریف فیملی کے خلاف, سو سوشل میڈیا حاضر ہے نا, ان سے جو منی ٹریل پوچھی جا رہی ہے, ان کے جو مالی معاملات پوچھے جا رہے ہیں, وہ سارے ایویڈینس جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ ذرائع, وہ پبلک کر دیں, کم از کم عوام کی عدالت میں تو کلیریفائی کر لیں گے نا خود کو, وہ پبلک بھی تو نہیں ہو پا رہی ہے.
بالکل دیکھیں یہ میڈیا بھی ہمارے سامنے ہے, ان کے لیے کھلا ہے, ان کے ہر قسم کے انٹرویو ہوتے ہیں, وہ فوج کے خلاف انٹرویو دینا چاہیں وہ ہو جاتے ہیں, رانا عدلیہ کے خلاف یہ بیان دیتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی دولت یہاں سے ملک سے باہر گئی کیسے اور کس طریقے سے آپ نے یہ دولت بنائی, وہ کہتے ہیں یہ سوال نہ پوچھیں, یہ تو آپ ہماری وکٹمائزیشن کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم کے اگلے سیگمنٹ کے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر چار ٹیلیویژن چینلز, ان کی بندش, اور پھر تقریباً 24 گھنٹے کے بعد ان کی بحالی. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے حکم پر ملکی سطح کے 3 اور 1 شہری نجی ٹی وی چینلز کی نشریات 24 گھنٹے بند رہنے کے بعد بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. ان 3 چینلز میں 24 نیوز, اب تک ٹیلیویژن اور کیپیٹل ٹی وی, جبکہ لاہور شہر سے چلنے والا سٹی 42 چینل شامل ہیں. چینل انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ انہیں آف ایئر کرنے کے حوالے سے پیمرا کی طرف سے باضابطہ طور پہ آگاہ نہیں کیا گیا تھا. پاکستان کی سیاسی قیادت نے چینلز کی بندش کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دیا ہے. اپوزیشن آف کورس اس پہ تنقید کر رہی ہے, اور جتنے جرنلسٹ تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں. پاکستان میں 3 ملکی سطح کے اور 1 سری چینل کو پیر کی شام اچانک بند کر دیا گیا تھا, جس کے بعد ان چینلز نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے چینلز بند ہونے کے حوالے سے آواز اٹھائی. ان چینلز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو بغیر بتائے یا ان کا موقف سنے بغیر پیمرا اور کیبل آپریٹرز کے ذریعے ملک میں یہ چینل بند کیے گئے. 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا جرم 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی نہیں بتایا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیبل آپریٹرز اور اپنے ناظرین کے ذریعے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ ہمارا چینل بند کر دیا گیا ہے. سو آف کورس اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آزادی رائے کے اظہار میں رکاوٹ خیال کی جاتی ہے. صحافی صحافتی تنظیمیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اگر کوئی چینل جو ہے وہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے وضع کردہ قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے مطابق قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن آف کورس جیسے چینل مالکان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا موقف تو بیان کرنے کا موقع دیا جائے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کو انٹرنیشنلی اس کے اوپر پھر فوکس ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور انٹرنیشنل جرنلسٹ کمیونٹی کا, بلکہ ملک کے اندر بھی آزادی اظہار اس کے ریفرنس میں جو اسٹیٹس ہے پاکستان کا, اس پہ بھی سنجیدہ سوالات اٹھیں گے. سی پی این ای کے سیکرٹری ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ لمحے میں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن وہاں سے بھی جوائن کریں. ہم نے فردوس اشکوان صاحبہ جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کے اوپر, ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. نمبر ان کا ایکسیس نہیں ہو رہا ہے, بہت بزی ہیں, مختلف چینلز کے اوپر نظر آتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ ان کا موقف کیا ہے. پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی سے ہمارے وائس آف امریکہ کے نمائندوں نے اسلام آباد میں بھی بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کے اوپر براہ راست اپنا موقف نہیں دیا ہے. کون سی وہ اتھارٹیز ہیں جن کے کہنے کے اوپر یہ چینلز بند ہوتے ہیں, اور پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کیا اس کی ذمہ داری لیتی ہے, بہت سارے سوالات ہیں جو اس میں تشنا ہے اور پتہ چلے گا. ان چینلز کی بندش کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئیں ان کے مطابق ان چینلز کو مریم نواز کا منڈی بہاؤدین کا جلسہ بغیر کسی تعطل کے دکھانے پر بند کیا گیا ہے. پاکستان کے بیشتر بڑے چینلز نے بھی یہ جلسہ براہ راست دکھایا, لیکن جس جگہ مریم نواز نے عدلیہ یا ریاستی اداروں کے خلاف بات کی وہاں آواز بند کر دی گئی, یا پھر نیوز اینکرز تقریر سے متعلق بات کرنا شروع ہو گئے تھے. ان چاروں چینلز پر مریم نواز کی تقریر بغیر کسی تعطل کے لگاتار چلتی رہی, جس کی برداشت میں یہ چینلز آف ایئر کر دیے گئے ہیں. سو چینلز کی بندش پر مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا, جس میں انہوں نے تینوں چینلز کو کے لوگو لگائے اور لکھا کہ ناقابل یقین فیشزم شیم. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ چینلز کو بلا نوٹس سکرین سے ہٹا دیا گیا ہے. انہوں نے آزادی صحافت پر پہلے بھی کہا کہ میں بات کرتا رہتا ہوں اور اس فاشس حکومت میں ان کے بقول اب بھی ہمارے پاس آزاد میڈیا نہیں ہے. ساتھ ساتھ صحافیوں کو ذاتی آرا کی آزادی پر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. سو یہ ہے کچھ اپ ڈیٹس وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں, اطلاعات کے مطابق کئی ایک جرنلسٹ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے اس ریفرنس میں بھی بات کی. ہمارے جو پینلسٹ ہمارے ساتھ ہونا تھے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. سو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کوئکلی ہم بات کریں گے آخری سیگمنٹ سپورٹس کے اوپر.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. کرکٹ ورلڈ کپ 2019 اس کا آج سیمی فائنل نیوزی لینڈ اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. بدقسمتی سے یہ میچ پچھلے تقریباً دو گھنٹے یا اس سے بھی زائد وقت سے بارش کے سبب روک دیا گیا ہے اور بارش اس کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے. دیکھنا یہ کہ کیا آپ ڈکورتھ لوئس میتھڈ اپلائی ہوتا ہے, لیکن اس دن کے لیے, اس میچ کے لیے, سیمی فائنلز اور فائنلز کے لیے ایک ریزرو دن موجود ہے. اور ریزرو دن سے مراد یہ ہے کہ وہ ری سٹارٹ نہیں ہوگا جو رولز ہیں, بلکہ جہاں پہ میچ ختم ہوا ہے وہاں سے شروع ہوگا. اور اگر آج ہی کے دن یہ میچ بارش کے سبب متاثر ہونے کے باوجود اگر شروع ہو سکتا ہے تو پھر اس کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. یا حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بارش نے کھیل روکا تو اس وقت 46.1 اوورز میں 211 رنز بنائے تھے نیوزی لینڈ نے, پانچ کھلاڑی اس کے آؤٹ ہوئے تھے. بظاہر یہ کم سکور ہے, لیکن وکٹ پہ آج تھوڑا سیم, وکٹ تھوڑی فاسٹ بھی تھی, تھوڑا اسپن بھی نظر آیا. سو بہت سارے اینالسٹ کے نزدیک 250-260 ایک مناسب اسکور اس میں ہو سکتا ہے جس میں ایک ٹف کمپٹیشن ملے. یا حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرکٹ اینکر, کرکٹ اینالسٹ ہیں, اسپورٹس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ یحییٰ آپ کا. پہلا سیمی فائنل بارش نے کافی بھنگ ڈال دیا ہے اس رنگ میں, اور ایک اچھا میچ جاری تھا, کرکٹ ہو رہی تھی, بارش نے روک دیا ہے. اینی وے کیا ہے, کیسے آپ کمپیریزن کریں گے دونوں ٹیموں کا اور اب تک کے کھیل کا؟ جی پتا چلا ہے کہ ان کی لائن جو ہے یا حسینی کی وہ ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ ہمارے پروڈیوسر ان سے رابطہ کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ مارک گپٹل انہوں نے ایک رنز اسکور کر سکے, نکولس نے 28 رنز بنائے 51 گیندوں پہ. اور آج بھی بومرہ جو ہے وہ بڑے ایکسٹراڈنری فارم میں نظر آئے, ان پلیبل نظر آئے. جڈیجا نے کیچ کیا چال کی گیند پہ, ولیمسن کو جو کیپٹن نے 67 رنز کی اننگ کھیلی, ٹیلر ناٹ آؤٹ ہیں 67 رنز بنا کے, اور ان کے ساتھ شام 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اور گرینڈ ہومز نے 16 رنز سکور کیے. اس وقت لیتھم جو ہیں وکٹ کیپر بیٹس مین, 3 رنز پہ ناٹ آؤٹ. تقریباً 4 اوورز کا کھیل باقی تھا. اگر یہ ہو جاتے, لیٹس اسیوم کہ اگر اس میں 12 رنز کی ایوریج سے بھی سکور کرتے تو بھی 250 اور 260 کے درمیان جو ہے وہ رنز ہو سکتے تھے. لیکن چونکہ عام طور پہ اس کی بومرہ کی جو ایوریج ہے اور لیتھل اوورز کے اندر, ڈیتھ اوورز کے اندر وہ کافی کنٹین کرتے ہیں, وکٹس بھی لیتے ہیں. سو بہت سارے لوگوں کے نزدیک شاید نیوزی لینڈ چاہے کہ ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت اس کو ایڈجسٹ کیا جائے ٹوٹل کو بھی, اور پھر اس ہدف سیٹ کیا جائے بھارت کے لیے. لیکن بظاہر اگر سکور بورڈ کی طرف دیکھیں تو ایک آسان میچ نظر آتا ہے بھارت کے لیے, جس کی اوپن خاص طور پہ بہت فارم میں ہے. سو دوبارہ رابطہ ہوا ہے یحییٰ حسینی صاحب سے ہمارے ساتھ. یحییٰ بہت شکریہ آپ کا اب تک کے میچ کا انالیسز اینڈ کمپیریزن دونوں ٹیموں کا. اور یہ میچ اگر آپ کے خیال میں, اپنے کیا جو رول اسٹڈی کیے ہیں, اگر بارش آج یہ میچ جاری نہیں ہوتا تو کل یہیں سے کنٹینیو ہوگا, ڈکورتھ لوئس اپلائی ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یا نقصان کس ٹیم کو ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, ڈکورتھ لوئس اگر اپلائی ہوگا تو فائدہ تو آبیس بات ہے کہ نیوزی لینڈ کو ہی فائدہ اس کا پہنچنا ہے. اگر یہاں پر میچ کو روکا جاتا ہے تو ٹارگیٹ تھوڑا سا بڑھ کر ہی ملے گا انڈیا کی ٹیم کو. لیکن دونوں ہی سچویشن میں مجھے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم ون ون سچویشن میں دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ بارش کے بعد اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹارگیٹ کے لیے انڈیا کو بیٹنگ کرواتی ہے تو اوور کاسٹ کنڈیشن میں گیلی آؤٹ فیلڈ کے ساتھ آسان نہیں ہوگا انڈیا کے لیے یہاں پر بلے بازی کرنا. اور پھر اس کے بعد اگر آج میچ مکمل نہیں ہوتا ہے تو کل میچ مکمل ہوگا, تو کل آ کر پھر زیرو سے شروع کرنا اتنا آسان ہوگا.
نہیں, زیرو سے نہیں آیا, یہ تو کنٹینیوشن ہے. جو نئے رولز انہوں نے اس ورلڈ کپ کے لیے بنائے وہ زیرو سے تو نہیں شروع ہوگا, کنٹینیوشن ہوگی, ناٹ ری سٹارٹ.
جی جی, میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کل کا میچ کا دن بھی ریزروڈ ڈے موجود ہے, تو اگر آج انڈیا کی ٹیم کو باقی ماندہ اوور میں بیٹنگ کرنا پڑتی ہے, وہاں پر ان کی وکٹیں گر جاتی ہیں, کل آ کے ان کو فریش اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. فریش اسٹارٹ سے مطلب یہ کہ جہاں میچ رک جائے گا وہاں سے وہ اسٹارٹ لیں گے, تو اتنا آسان ہوگا نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی بالنگ لائن اپ ہے, انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ, مجھے تھوڑی سی ڈائسی لگ رہی ہے اس اعتبار سے کہ شیکھر دھون وہاں پر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں 5 سنچریاں سکور کی ہے روہت شرما نے, لیکن ابتدا میں وہ تھوڑا سا شیکی کھیلتے ہیں. اور پھر اس ٹورنامنٹ میں پہلی مرتبہ انڈیا نے دنیش کارتک کو اور ہاردک پانڈیا کو ٹیم میں شامل کیا ہے, تو اتنے بڑے میچ میں تجربے کار کھلاڑی ضرور ہیں دونوں, لیکن پہلی مرتبہ ان کو ٹورنامنٹ پہ کھلانا میرے لیے تھوڑا سا مضحکہ خیز ہے. بہرحال اس وقت تو جو اعداد و شمار ہیں, جو حالات و واقعات ہیں, میری تمام ہمدردیاں نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ.
اب دوسرے سیمی فائنل پہ آ جائیے, انگلینڈ ورسز آسٹریلیا, بڑے آرک رائیول بھی ہیں. اور انڈیا کی آف کورس یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ ان کو نسبتاً ایک آسان میچ ملا ہے سیمی فائنل. اگر ان کا انڈیا یا انگلینڈ یا آسٹریلیا سے ہوتا تو ایک ٹف میچ دیکھنے کو مل سکتا تھا. سو اس میں کس کو فیوریٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس.
کسی شک و شبے کے بغیر میں انگلینڈ کو یہاں پر فیورٹ دیکھ رہا ہوں, اور انگلینڈ نے جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ مت بولیے کہ آخری میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ایک ایسی ٹیم جو ٹورنامنٹ میں کہیں نہیں تھی, آخری نمبروں کی ٹیم تھی, اس نے آسٹریلیا کو ہرا دیا. پھر آسٹریلیا کی ٹیم کچھ فٹنس مسائل سے دو چار ہے. انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم میں جو بنیادی فرق ہے وہ بیٹنگ اسٹرینتھ کا فرق ہے. آسٹریلیا کی ٹیم بہت زیادہ اپنے ٹاپ آرڈر پر انحصار کر رہی ہے. آن دا ادر سائڈ اگر انگلینڈ کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ٹورنامنٹ میں پاکستان اور شری لنکا کے خلاف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن ایک بہتر یونٹ ہے ان کا.
سو اگر انگلینڈ انڈیا فائنل میں ہوتے ہیں کوئکلی,
اب میں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کو فائنل میں دیکھتا ہوں.
بہت شکریہ آپ کا یحییٰ حسینی, ہمارے ساتھ موجود تھے. امین, آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ انجینئر تھے آڈیو سٹریگس, ہمیں ہمارے جو ہیں پروڈیوسر اسور امام اور اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے امریکہ کے جنوبی سرحد کے قید خانوں میں مہاجرین اور تارکین وطن کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی سخت مذمت کی ہے. ایجنسی کے ترجمان نے اسے غیر انسانی طرز عمل قرار دیا ہے, جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان قید خانوں کی حالت میں بہتری لائی گئی ہے اور یہاں مناسب طبی سہولتوں کا بندوبست کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار آرش عرباسادی کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ہائی کمشنر مشل بیچلٹ کا کہنا ہے کہ ٹیکساس کے قید خانے میں جس طرح تارکین وطن کو ٹرمپ انتظامیہ نے رکھا ہے وہ غیر انسانی ہے. ایجنسی کی ترجمان خاتون روینا شام داسانی کہتی ہیں,
The UN High Commissioner for Human Rights is utterly appalled by the conditions of detention of migrant children and adults in the United States.
انسانی حقوق ایجنسی کی ترجمان شام داسانی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں ترک وطن کرنے والے بچوں اور بالغوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ظالمانہ ہے, اور انسانی حقوق کی ایجنسی ان کی مذمت کرتی ہے. امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کے انسپیکٹر جنرل کے دفتر سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے, اور اس میں ان تارکین وطن کی حالت ازار کا تذکرہ موجود ہے. اسی رپورٹ کے حوالے سے ترجمان روینا شام داسانی نے اپنی ایجنسی کا رد عمل ظاہر کیا. ان کا مزید کہنا تھا,
The Department of Homeland Security images revealed conditions of detention where there is severe overcrowding.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ترجمان شام داسانی کہہ رہی ہیں کہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے جو تصاویر جاری کی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قید خانے میں بہت بڑی تعداد میں بچے رکھے گئے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جنہیں پہلے ہی ان کے والدین سے جدا کر کے رکھا گیا ہے. ان قید خانوں میں مناسب خوراک فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور نہ صحت عامہ کا خیال رکھا جا رہا ہے. دوسری طرف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کیون میک ایلینان نے اے بی سی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر اپنی ایجنسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا,
We've done a tremendous amount. Since December 30th when we last talked about this, we had 20 medical providers in our facilities border wide. Now we have over 200.
30 دسمبر کے بعد سے ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے. لاکھوں لوگ جنوبی سرحد پار کر کے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. اس وقت انہیں جن جگہوں پر رکھا گیا تھا وہاں صرف 20 میڈیکل ڈاکٹرز تھے, اور اب ان کی تعداد بڑھ کر 200 ہو چکی ہے. ہم نے ان بچوں کو اونچی چھتوں والی عمارتوں میں رکھا ہے تاکہ بچوں اور خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ فراہم کی جا سکے. دوسری طرف اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک خود مختار ملک ہے, مگر اس کو بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے.
Unfortunately, what we appear to be seeing in the US are policies that are based on detection, detention and expeditious deportation of migrants without much regard for their human rights.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ترجمان روینا شام داسانی کہہ رہی ہیں کہ بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی پرواہ کیے بغیر تارکین وطن کو قید کرنے اور انہیں واپس بھیجنے کی اپنی پالیسی پر کاربند ہے. اس طرح کی پالیسیوں سے انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اتوار کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ انتہائی غربت کے ماحول سے نکل کر امریکہ پہنچے ہیں اور وہاں کے حالات کے مقابلے پر یہاں وہ زیادہ خوش ہیں. ٹرمپ نے ان قید خانوں کو بہترین قرار دیا اور کہا کہ نیوز میڈیا کو جا کر وہاں کے حالات دیکھنا چاہیے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے, رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.